السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ انبیاء سے آج آغاز کریں گے, آیت نمبر 21 ان کی سورت نمبر 21 اور 12 جو ہے یہ 17 ہے. آیت جو ہم کریں گے ان شاء اللہ 57-59. تمہید میں ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کہ اسے سورہ انبیاء اس لیے کہتے ہیں کیونکہ کئی انبیاء کرام کا اس میں ذکر آ رہا ہے. ان میں سے ذرا تفصیل سے تھوڑا سا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور ایک واقعے کا ذکر ہے, انشاءاللہ وہ پڑھیں گے اور پھر ہم آگے بڑھیں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, آمین یا رب العالمین. واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو کافی سمجھایا, قوم بت پرست تھی, جب مان کے نہیں دیا تو انہوں نے جو ہے اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ میں جو ہے ان بتوں کے ساتھ معاملہ کرتے رہوں گا جبکہ تم لوگ گئے ہوئے ہوگے. تو ایک دن ایک فیسٹیول جو ہے قوم منانے جو ہے وہ گئی ہوئی تھی, کوئی موجود نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں چلے گئے, ہاتھ میں کلہاڑی تھی اور سارے بت توڑ دیے سوائے ایک بڑے بت کے, اور وہ آلہ قتل بھی اس کے کندھے پر چھوڑا ہے. انہیں امید تھی کہ اب جب یہ لوگ آئیں گے تو بات خوش ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ آگے بڑھایا جا سکے گا اور یہ بتوں کی بے بسی اور لاچارگی جو ہے وہ قوم کے سامنے کھول کر بیان کی جا سکے گی. لیکن آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنا شدید کام ہے جو انہوں نے کیا, یعنی جو ہے اس طرح کرنا, اور کیا غیظ و غضب جو ہے قوم کا ہوا ہوگا. تو یہاں الفاظ آ رہے ہیں آیت نمبر 60 میں. اب قوم واپس آئی, انہوں نے حال دیکھا بتوں کا. قالوا سمعنا فتی یذکروہم یقالوا له ابراہیم. تو آپس میں پوچھنے لگے کہ یہ کس نے کیا, تو انہیں میں سے کچھ نے کہا کہ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو, وہ ذکر کرتا تھا ان بتوں کا اور اسے کہا جاتا ہے ابراہیم. قالوا فاتوا به علی اعین الناس, انہوں نے کہا کہ لے آؤ اسے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے, لعلہم یشہدون, تاکہ وہ بھی گواہ. قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم, تو انہوں نے پوچھا کیا تم نے کیا یہ ہمارے بتوں کے ساتھ اے ابراہیم. قوم کی ابراہیم علیہ السلام سے تفتیش ہو رہی ہے اور جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا جواب, قالا بل فعلہ, انہوں نے کہا بلکہ اس نے کیا ہوگا. سب سے بڑے بت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا, سرکمسٹینشل ایویڈنسز بھی یہی کہہ رہے تھے, اعلیٰ قتل اس کے کندھے پر موجود تھا. کہنے لگے کبیرہم ھذا, یہ جو ہے ان سب کا بڑا ہے. بس علوم ان کانو ینتقون, بس ان سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں. تو اب ظاہر ہے بت کیا بولیں گے, اور قوم کو جو ہے وہ اپنے اس رویے پہ کچھ شرمندگی بھی ہوئی. قرآن کہتا ہے فرجعوا الی انفسہم, بس انہوں نے جو ہے سوچا جو ہے وہ جو ہے اندرو بینی کی. فقالوا انکم انتم الظالمون, اور پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچے, انہوں نے کہا کہ ہم خود ہی جو ہے وہ ظالم ہیں. واقعی یہ بت تو نہ بول سکتے ہیں نہ کچھ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں. ثم نکسوا علی رؤوسہم, پھر انہوں نے جھکا لیا اپنے جو ہے وہ سر. قد علمتا, اور کہنے لگے کہ یقیناً تم تو جانتے ہو, ما ہؤلاء ینطقون, کہ یہ تو نہیں بول سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہے یہ بت تو نہیں بول سکتے, ان سے کیا پوچھیں ہم کہ کس نے ان کا یہ حال کر دیا. اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا اور انہوں نے جو ہے بھرپور تبلیغ کر دی اور بتوں کی لاچارگی کو بالکل کھول کے سامنے رکھ دیا. قالا فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم, کہا کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے, جو نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں کچھ بھی اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. اُفِّلْ لَكُمْ, تُفْ ہو تم پر, ولما تعبدون من دون اللہ, اور جنہیں تم جو ہے پوچھتے ہو اللہ کے سوا, افلا تعقلون, کیا عقل سے کام نہیں لیتے. قوم کا اقدام, اب بغلے جھانکنے لگے, کچھ ان سے جواب بن نہیں پڑا, تو ایک ہی کام کیا جا سکتا تھا. وہ انہوں نے کہا قالوا حرقوه, انہوں نے کہا جلا دو اسے. وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین, اب مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو. کچھ کرنا ہے تو اب اسے جو ہے, اس نے تو بڑا جو ہے کھول کے جب رکھ دیا سامنے, تو اسے جلا دو. اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بڑا الاؤ جو ہے وہ بنایا گیا اور اس میں بڑی آگ لگائی گئی, اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھونک دیا گیا. قلنا یا نارو کونی بردا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی، وسلام علی ابراہیم، اور سلامتی علی ابراہیم علیہ السلام پر. تو یہ اللہ کی تدبیر سے انہوں نے اپنی طرف سے جو چال چل سکتے تھے وہ چلی، اور اپنے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا. لیکن پھر اللہ کی تدبیر آگے کہ اللہ نے اس آگ کو سلامتی والا اور ٹھنڈک بنا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور وہ آرام سے اس میں رہے، وہ اس آگ نے آپ کو جلائے نہیں. اب جو ہے علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت اشعار جو ہے اس سے متعلق کہیں، نالہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو آپ، عشق و مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانی ہے پیغام ابھی. تو اصل میں عشق کی بات جو ہوتی ہے وہ آدمی کو فوراً آمادہ کر دیتی ہے عمل میں، اور عقل ہی کو اگر سب کچھ سمجھا جائے تو عقل تو روکنے والی ہوتی ہے، وہ تو ابھی پیغام ہی نہیں سمجھتی. جیسے ہم نے کہا کہ اس میں کئی انبیاء کرام کا ذکر آ رہا ہے، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا ذکر، ایوب علیہ السلام کا ذکر، ایوب اور ایوب علیہ السلام، اس نادا ربہ انی مسنیت ضر، جبکہ انہوں نے پکارا اپنے رب کو کہ مجھے پہنچی ہے تکلیف، مانتا ارحم الراحمین، اور آپ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے. حضرت ایوب علیہ السلام پر بیماری آ گئی تھی اور جو ہے وہ شدید علالت کا شکار ہو گئے تھے، اور ان کا جو ہے مال مویشی اور جو مال و متا بھی ضائع ہو گیا، اولاد بھی مر گئی، صرف ایک بیوی ساتھ تھی. اسی طرح اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکف علیہ السلام، ان سب کا ذکر، یونس علیہ السلام کا ذکر، اور ان کی اس دعا کا ذکر کہ اندھیروں میں انہوں نے پھر پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. پھر حضرت مریم سلام علیہا کا ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور انبیاء کے اس قصے کا پھر نتیجہ، انا ہاذہی امتکم امتا واحدہ، بے شک یہ جو ہے تمہاری ہی جماعت تھی، ایک جو ہے واحد جماعت یعنی متحد جماعت، وانا ربکم فاعبدون، اور میں تم سب کا رب ہوں بس میری عبادت کرو. آیت نمبر 105 میں جو ہے بشارت ہے اللہ کی طرف سے کہ زمین کے وارث نیک لوگ ہی ہوں گے، بالآخر اصل وراثت جو ہے یہ نیک لوگوں کی ہوگی. فرمایا ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، اور ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں بات جو ہے اس نصیحت کی، ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ بے شک زمین کے وراثت تو میرے نیک بندوں میں ہوگی. اور ہمیں پتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کئی پروفیسیز ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ آخری دور میں مسلمانوں کا غلبہ ہوگا. آپ نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام مشرق تمام مغرب جو ہے وہ کویت کے دکھا دیے گا، اور میں نے اس زمین کی جو ہے وہ ساری طرفیں دیکھ لی، اور آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے پہلے جو ہے ان تمام علاقوں پر اللہ کا دین غالب ہوگا. اسی طرح ایک حدیث ہے جس میں آپ نے پانچ ادوار کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا کہ میرے بعد جو ہے منت جو ہے میرے ہی طریقے پر جو ہے غلبے کا دین ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے ایک کاٹ کھانے والی حکومت کا دور آئے گا، پھر جبری غلام بنانے والی حکومت کا دور آئے گا، اور اس کے بعد دوبارہ پھر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو ہے خلافت کا دور آئے گا. آیت نمبر 107، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رسول ہیں. تو پہلے بیان توحید آیا، اب جو ہے بیان رسالت آ رہا ہے. فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا. آیت نمبر 108، بیان توحید، قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ بے شک جو وحی کی گئی ہے میری طرف تو اس میں کیا ہے کہ تمہارا ایک ہی معبود ہے، فہل انتم مسلمون، تو کیا تم جو ہے اس کی فرما برداری اختیار کرتے ہو. اسی طرح بیان آخرت آ رہا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَبْعٍ، پھر اگر وہ جو ہے روح گردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو تمہیں بتا دیا ہے بالکل برابری کی سطح پر، وَإِن أَدْرِي قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ، اور میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے یا دور ہے، مَا تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. اسی طرح یعنی یہ ایک اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ یہاں مراد جو ہے وہ آخرت ہے، کہ اللہ کے رسول فرما رہے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ قریب ہے یا دور ہے. دوسری ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس سے مراد اللہ کا عذاب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ عذاب جو ہے وہ تم نے بہت جلد پہنچنے والا ہے یا دور ہے. تو دونوں رائے موجود ہیں. آخری آیت جو ہے سورہ انبیاء کی, اس میں دعا ہے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی, قال رب احکم بالحق. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے رب آپ فیصلہ کر دیجئے حق کے ساتھ. وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون, اور ہمارا رب رحمان ہی ہے اور جس سے میں مدد مانگتا ہوں اس پر جو یہ کہتے ہیں. تو یہ الحمدللہ طویل سورت تھی سورہ انبیاء. اب آئیے اس کے بعد جو ہے سورہ حج انشاءاللہ آج ہم کریں گے. پہلے اس سے متعلق کچھ تاریخی باتیں. پہلی یہ بات کہ یہ برزخی سورت کہلاتی, یعنی اس میں اختلاف ہے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی. اور لیکن صحابہ کرام کی ایک بات یہ بنتی ہے اس کی چند آیات ایسی ہیں جو دوران ہجرت نازل ہوئی ہیں, اس لیے یہ کہلاتی ہے برزخی. یعنی نہ یہ اس میں پورا مکی صورتوں والا رنگ ہے نہ پورا مدنی صورتوں والا رنگ ہے, بلکہ اس کے درمیان کی صورت ہے. پانچ مضامین اس میں آ رہے ہیں. ایمان بالآخرت کا ذکر ہے, پھر حج اور قربانی کا ذکر آ رہا ہے, قتال کی اجازت کا ذکر آ رہا ہے, مشرکین سے کشمکش کا ذکر ہے, اور قرآن حکیم کی دعوت جو ہے وہ بھرپور طریقے سے آخری میں رکھی جا رہی ہے. پہلی آیت قیامت کا ذکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس, اے انسان, اتقوا ربکم, نافرمانی سے بچو اپنے رب کی, یا تقوی اختیار کرو اپنے رب کا. یہ جو تقوی کا مادہ ہوتا ہے اس کے اصل معنی ہوتے ہیں بچنا. ویسے تو عموماً ترجمہ کر دیا جاتا ہے ڈرو, لیکن اس کے اصل معنی ہوتے ہیں بچنا. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں وقینا عذاب اللہ, اے اللہ تو ہمیں بچا جو ہے آپ کے عذاب سے. اور تقوی کے اصل معنی ہوتے ہیں اللہ کی ناراضگی سے بچنا, اللہ کی نافرمانی سے بچنا. تو فرمایا یا ایھا الناس, انسانوں, اللہ اپنے رب کی نافرمانی سے بچو. اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, بے شک یہ جو قیامت کا زلزلہ ہے بہت عظیم چیز ہے. اب اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ اس کی ہلاکی کیا ہوگی قیامت کے کا جو معاملہ ہے. فرمایا یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت, اور تم دیکھو گے اسے یعنی قیامت کو کہ جب وہ آئے گی تو بھول جائے گی ہے دودھ پلانے والی اپنی جسے وہ دودھ پلا رہی. حالانکہ ماں کو جو ہے یہ جو موقع ہوتا ہے دودھ پلانا کا, اس میں سب سے زیادہ فکر اپنے بچے کی سوال ہوتی ہے. لیکن قیامت کی ہولناکی اتنی شدید ہوگی کہ مائیں بھول جائیں گی, غافل ہو جائیں گی اپنی چیر پھاڑ بچوں سے. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا, اور وضع کر دے گی ہر حاملہ اپنے حمل کو, یعنی حمل گر جائیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, اور تم دیکھو گے لوگوں کو نشے کی حالت میں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, بلکہ یہ اللہ کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ وہ ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ انسان کسی نشے کی عالم ہے. آیات 6-7, اللہ موت کے بعد زندہ کرے گا. فرمایا ذالک بان اللہ هو الحق, فرمایا یہی بے شک اللہ ہے اور وہی برحق ہے. وانه یحیی الموتى, اور بے شک وہی زندہ کرے گا مردہ کو. وانه علی کل شیء قدیر, اور بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وان الساعه آتیہ, اور بے شک جو ہے قیامت آیا ہی چاہتی ہے. لا ریب فیہا, جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. وان اللہ یبعث من فی القبور, اور بے شک اللہ تعالیٰ اٹھا کھڑا کرنے والے انہیں جو قبروں میں. تو ایسا نہیں ہے کہ مر کے جو ہے بس معاملہ ختم ہو گیا, بلکہ قیامت آئے گی اور دوبارہ جو ہے زندہ کیے جائیں گے. آیت نمبر 11 میں منافقانہ کردار کا نتیجہ بیان ہو رہا ہے, اور نتیجہ یہ کہ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ. منافق کا طریقہ کیا ہے کہ کنارے کنارے رہتا ہے, اور جب بھلائی مل رہی ہے آسان آسان احکامات ہیں تو چل رہا ہے ساتھ ساتھ, اور جہاں کوئی آزمائش آ گئی, کوئی جو ہے مشکل حکم آ گیا, وہیں ٹھٹک کر کھڑا ہو جاتا ہے. پھر وہ جو ہے وہ اللہ کی اس طرح فرما برداری نہیں کرتا. تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے کنارے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, اور اگر انہیں پہنچتی ہے کوئی بھلائی تو اس پہ مطمئن ہوتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ, اور جب انہیں پہنچتی ہے کوئی آزمائش. انقلب على وجهه, تو پھر جاتے ہیں اپنے رخ پر. خسرت دنیا والآخرہ, تو خسارے میں یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ذالک هو الخسران المبین, اور یہی سب سے جو ہے واضح جو ہے نقصان. تو حالانکہ جو ہے وہ منافقین سمجھ گئے ہوتے ہیں ہم بہت چالاک ہیں, ہم نے اپنی دونوں چیزیں بنا کر رکھی ہیں, دنیا بھی ہماری سیٹل ہے اور آخرت پر کبھی کچھ نہ کچھ معاملہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے کہ اصل میں یہ نقصان ہے, یہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں کی قربانی دے رہے ہیں, انہیں چھوڑ لیں. اب جس زمانے میں یہ آیتیں آ رہی تھیں تو موقع تھا انسانوں کا کہ ان آیتوں پر صحیح عمل کرتے اور عظیم ترین انسان بن جاتے. یعنی انبیاء کے بعد جو عظمت میں اعلیٰ ترین انسان ہے کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. لیکن دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے انہوں نے اس اعزاز کو کھو دیا اور پھر دوزخ کی اتھاہ گہرائیاں اپنے لیے لکھوا دی. تو سمجھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑی جو ہے مختاری سے کام لے رہے ہیں, ہم بڑے ذہین ہیں اور ہم نے دونوں طرف بیلنس کیا ہوا ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. آیت نمبر 19 سے 22 جہنم کی ہولناکی کا بیان آ رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی احکامات کو نہیں مانتے, اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, ان کا کیا حال ہونے والا ہے. ہذان خصمان, دو لڑنے والے گروہ, اختصموا فی ربہم, وہ جھگڑ رہے تھے اپنے رب کے بارے میں. ایک رب پر ایمان لانے والا گروہ, ایک رب کو نہ ماننے والا گروہ. فرمایا فالذین کفروا, پس وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا, قطعت لہم ثیابہم من النار, تو قطع کیے جائیں گے ان کے لباس آگ میں, آگ سے, یعنی لباس ان کے آگ کے بنے ہوں گے. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم, اور انڈیلا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی. یسحرو بہی ما فی بطونہم والجلود, اور بہ جائے گا اس کھولتے ہوئے پانی کی وجہ سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہوگا, ان کی کھالیں بھی. ولہم مقامع من حدید, اور ان کے لیے ہوں گے لوہے کے ہتھوڑے. کلما ارادوا ان یخرجوا منہا, جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ نکل باہر ہوں, نکل جائیں دوزخ سے, من غم, من غم کی وجہ سے, اعیدوا فیہا, تو لوٹا دیے جائیں گے اس جہنم میں. وذوقوا عذاب الحریق, اور کہا جائے گا کہ چکھو مزہ جلانے والے عذاب کا. کتنے ہولناک معاملات ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیچنے کی توفیق عطا فرمائے. فرما بازاروں کا انجام ساتھ ساتھ بیان ہو رہا ہے, آیت نمبر 23 ہے. فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات, بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے, جنہوں نے نیک اعمال کیے, جنات میں, جنتوں میں. تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ, اور وہ پہنائے جائیں گے اس میں ایسے کنگن جو سونے کے ہوں گے, اور موتی, موتی بھی پہنائے جائیں گے. ولباسهم فیہا حریر, اور ان کا لباس ان جنتوں میں ہوگا ریشم کا. تو ایک طرف یہ مزے ہیں, نعمتیں, دوسری طرف اللہ کا عذاب ہے. اور مجھے اور آپ کو موقع ہے کہ ہم اپنا فیوچر ڈیسائیڈ کریں کہ ہمیں کون سا فیوچر پسند ہے. فرائض ابراہیمی, ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس میں آئے گا, کیونکہ حج جو ہے ان سے جو ہے وابستہ ہے اور قربانی کا معاملہ ان کے ساتھ کافی جو ہے اہمیت رکھتا ہے. فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ, اور جب ہم نے طے کر دیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کا مقام. اللہ تشرک بھی شیئا, تو ہم نے انہیں کہا کہ آپ نہ شریک ٹھہرائیے اس اللہ کے ساتھ کسی کو بھی. وَطَحِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ, اور آپ پاک صاف رکھیے میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. اب یہ کس چیز سے پاک صاف رکھا جائے؟ ظاہری نجاست سے بھی اس گھر کو پاک صاف رکھا گیا ہے, اور باطنی نجاست یعنی شرک اور اس طرح کی جو ہے ساری جو ہے باطنی نجاستوں سے بھی اس گھر کو پاک رکھنے کا حکم دیا گیا. حج کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی پکار. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اور آپ پکاریے لوگوں کو جو ہے وہ حج کے لیے. یَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ذَامِرٍ, اور لوگ آئیں گے آپ کے پاس جو ہے پیدل چلتے ہوئے اور بالکل کمزور اونٹوں پر. یَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ, اور وہ آئیں گے بہت دور دراز جو ہے رستوں سے. تو یہ آج انہی کی اس پکار کا نتیجہ ہے, پوری دنیا سے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے حجاج کرام جو ہے پہنچتے ہیں حج کے دنوں میں اور حج ادا کرتے ہیں. مشرک کے لیے مثال آ رہی ہے. فرمایا حنفاء للہ, اور سب سے جو ہے منہ موڑ کر یکسو اللہ کے لیے. غیر مشرکین بھی, اور اس کے ساتھ کسی کو نہ شریک کرتے ہوئے. ومن یشرک باللہ, اور جو کوئی شریک کرے اللہ کے ساتھ. فکأنما خر من السماء, وہ تو ایسا ہے جیسے آسمان سے گر گیا. ف فَتَخْتَفُهُ الطَّيْرُ، اور اسے اچک لے جو ہے پرندے، او تَحْوِيبِهِ الرِّيحُ مِن مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا اسے اڑا کر پھینک دے جو ہے کسی دور کے مقام پر تیز ہوا. تو جس طرح کوئی چیز آسمان سے گرتی ہے تو اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے، یا تو جو ہے وہ جو ہے پرندے اچک لیتے ہیں درمیان سے، یا ہوا اسے لے جا کر کسی ویرانے میں پھینک دیتے. تو فرمایا یہی حال ہے ایسے لوگوں کا جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارتے. آیت نمبر 34 میں قربانی کا حکم ہے. اور بعض ایسے بھی اب جو ہے لوگ آنے لگے ہیں جو قربانی کو کے حکم کو بھی چیلنج کرتے ہیں کہ یہ کیسا حکم ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہماری امت کو حکم نہیں، سابقہ امتوں میں بھی اللہ کا حکم تھا. فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کیا تھا قربانی کو. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ جو ہے ذکر کرے اللہ کے نام کا اس رزق میں سے جو ہم نے انہیں دیا تھا چوپایوں میں سے مویشیوں پر، یعنی انہیں ذبح کریں اللہ کا نام جو ہے ان پر. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس اسی کے لیے تم فرمانبرداری اختیار کرو، گردن جھکا لو. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری ہے جو ہے وہ عاجزی اختیار کرنے والوں کے لیے. اب یہ مخبت جو ہے ان میں صفات کیا ہیں، ان کا ذکر آ رہا ہے. الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، پہلی صفت ایسی جو ہے عاجزی اختیار کرنے والوں کی ہے کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں. وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، اور وہ صبر کرتے ہیں ہر اس مصیبت پر جو ان پر پڑتی ہے. والمقیم الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، ان کی لو لگی رہتی ہے اللہ تعالیٰ سے، تعلق وابستہ رہتا ہے اللہ سے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی دنیا کی محبت کو قربان کرتے ہیں اللہ کی محبت کا. اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمیں بھی پیدا فرمائے. قربانی کی قبولیت کے لیے شرط بیان ہو رہی ہے، قربانی کون سی قبول ہوگی، جس کا جانور سب سے موٹا ہوگا، یا جو ہے کیا شرط ہونی چاہیے، جو ہے سب سے مہنگا جانور لے کر آئے گا؟ نہیں، قرآن کہتا ہے اصل چیز اخلاص ہے. فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا، نہیں پہنچے گا، نہیں پہنچتا جو ہے اللہ تک ان کا گوشت. وَلَا دِمَاؤُهَا، اور نہ ہی ان قربان کیے ہوئے جانوروں کا خون پہنچتا ہے اللہ تک. وَلَا كِي يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ اس کے پاس پہنچتا ہے تمہارا تقوی، جس نیت سے، جس ارادے سے، جس اخلاص سے، جس اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ تم نے یہ عمل کیا ہوتا، وہ نیت وہ اخلاص اللہ تک پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے. اب باقاعدہ جہاں بہت ساری چیزوں میں ریا آ گیا ہے، وہاں اس میں بھی آ گیا. اب وہ ایک بڑا جانور خریدا جاتا ہے اور پہلے سے لا کر اس کے لیے شامیانہ لگا ہوا ہے اور میلہ لگا ہوا ہے، اور سارا محلہ دیکھ رہا ہے کہ آج جو ہے یہ تو بڑا زوردار جانور لائے، ان کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے. تو خیال کرنا چاہیے، یہ جو ہے یہ دکھاوا بھی شرک میں آ جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا وہ شرک کر چکا. تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھنا. آگے آیت نمبر 39 میں قتال کی اجازت ہے، کیونکہ مکی دور میں جو ہے سیلف ڈیفنس میں بھی ہاتھ اٹھانے پر پابندی تھی. سورہ نساء آیت نمبر 77 میں ہم نے پڑھا تھا کفو آئیڈیا کو، یعنی انہیں حکم تھا اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھو، کوئی کچھ بھی کر لے، کتنے ہی ٹارچر دے، تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا. لیکن اب جو ہے مکے سے مدینے جا رہے ہیں تو دوران سفر اذن قتال آیا، قتال کی اجازت کی، اب تم جو ہے وہ تم بھی لڑ سکتے ہیں. فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جاتی رہی ہے اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر پوری طرح قادر ہے. اسلامی ریاست کا منشور کیا ہوگا، خلیفہ کا کام کیا ہوگا، جو اسلامی مملکت کا حکمران ہوں گے انہیں کیا کام کرنا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے ان سے. فرمایا الَّذِينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور وہ لوگ، وہ نیک لوگ جنہیں ہم تمکنت دیں گے زمین میں. اقام الصلاۃ، پہلا کام کیا ہوگا ان کا، نظام صلاۃ کا قیام، بندہ بندے اور خالق میں تعلق جوڑنے کا کام ہوگا ان کا پہلا. وَآتَوُ الزَّكَاۃ، اور وہ ادا کریں گے زکاۃ. وَآمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ حکم کریں گے بھلائی کا. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، اور وہ منع کریں گے برائیوں سے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں بالآخر تمام معاملات. تو معاملہ یہی ہے کہ یہ اصل میں وہ کام ہیں جو ہمارے حکمرانوں کے ذمے ہیں، اور یہ اس کے لیے ایک باقاعدہ انسٹیٹیوشن تھا مسلمانوں کا، خلافت کا نظام، اور یہ کام اس کے تحت ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد کون خلیفہ بنا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے. اور ان میں سے ایک چیز سے انکار کر دیا کچھ لوگوں نے، کہا ہم کلمہ بھی پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، حج زکات بھی ہے، اللہ کے سارے حکم مانیں گے، زکات بھی نہیں. تو کیا کیا حضرت ابوبکر صدیق؟ آپ نے تلوار اٹھائی ان کے خلاف. آپ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں زندہ ہوں اور دین میں تبدیلی آ جائے؟ تو یہ بالکل بنیادی چیزیں، امیروں سے لیا جائے گا اور غریبوں کو دیا جائے گا. آگے آیت نمبر 46، دل کے اندھے کون ہوتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ جو ہے یہ ظاہری تو بعض لوگوں کے آنکھ کان سب کچھ ہوتے ہیں، دل بھی ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اندھے ہوتے ہیں. تو وہ بیان ہو رہا ہے، افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کہ ہوتے ان کے دل کے جس سے وہ سوچتے، او آذان یسمعون بہا، یا ہوتے ان کے کان جن سے وہ سنتے. فانہا لا تعمل ابصار، بس بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں. تو اصل میں بظاہر تو آنکھ کان ناک دل سب موجود ہے، لیکن وہ حق کے لیے استعمال نہیں ہو رہا. ان کانوں سے حق بات نہیں سن رہے، ان آنکھوں سے سیدھا رستہ نہیں دیکھ رہے، اس دل دماغ کو جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے نہیں استعمال کر رہے. تو اصل میں وہ بصیرت سے محروم. اور یہ دل کی نظریں جو انسان کو ایک بصیرت عطا، ایک آنکھوں سے دیکھنا ہے وہ بصارت کہلاتا ہے، ایک دل سے دیکھنا ہے وہ بصیرت کہلاتا ہے. اور یہ اصل میں بصیرت ہوتی ہے جو انسان کو صحیح اور غلط، حق اور باطل میں فرق بتاتا ہے. اور یہ بصیرت حاصل ہو جائے تو مال و دولت انسان کو ایسٹس نہیں لگتے، لائبلٹی لگتے ہیں، اسے ذریعہ امتحان لگتے ہیں. یہ دنیا مسافر خانہ معلوم ہوتی اور ایسا توجہ آخرت کی طرف ہو جاتی ہے. لیکن اگر دل اندھے ہو جائیں تو یہی دنیا سب کچھ لگتی ہے. تو اب میں اور آپ بھی غور کریں کہ ہمارا کیا معاملہ ہے، ہمارے دل بینا ہی اندھے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، دل کا اپنا نور ہے، آنکھ کا اپنا نور ہے. تو آنکھیں دیکھ رہی ہیں لیکن دل کا بھی نور ہونا چاہیے جو حق اور باطل میں تمیز کر سکے. آیت نمبر 58 میں ہجرت کی ترغیب بھی ہے اور بشارت بھی ہے. فرمایا، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ہجرت کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ثم قتلوا او ماتوا، پھر وہ یا تو شہید کر دیے جائیں یا پھر ویسے ہی موت آ جائے ان پر، لا یرزقنہم اللہ رزقا حسنا، تو لازمن انہیں دے گا اللہ بہترین رزق، وان اللہ لہو خیر الرازقین، اور بے شک اللہ تو سب سے بہترین رازق ہے. آیت نمبر 73-74 توحید باری تعالیٰ کا بیان ہے، اور بہت عمدہ یہ پورا آخری رکوع ہے سورت کا، اور اس کی جو ہے تمام آیات جو ہے اس میں بڑی بھرپور دعوت ہے. ابتدا میں چند آیات جو ابتدائی آیات، اس میں تمام انسانوں کے لیے دعوت ایمان ہے، اور پھر آخری دو آیات میں اہل ایمان کے لیے دعوت عمل ہے کہ بھئی تم تو ماننے والے ہو، اب یہ کام ہے جو کرنے. آئیے پہلے دعوت ایمان جو ہے اسے دیکھتے ہیں. غیر اللہ کی بے بسی اور لاچارگی کو اللہ تعالیٰ نے مثال سے بیان کیا ہے. فرمایا، یا ایھا الناس، اے انسانوں، ضریبا مثلا فاستمعوا، بیان کی جاتی ہے ایک مثال، بس غور سے سنو اسے. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اور بے شک وہ لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا، وہ نہیں طاقت رکھتے کہ وہ بنا سکیں ایک مکھی بھی، اور خواہ وہ سب کے سب جو ہے اس کے لیے جمع ہو جائے. اب اللہ کو چھوڑ کر کسے پکارا جاتا ہے، کسے معبود سمجھا جاتا ہے؟ بتوں کو، فرشتوں کو، جنوں کو، اولیاء اللہ کو، بعضوں نے پیغمبروں کو جو ہے وہ اللہ کے برابر جو ہے شریک کر لیا. تو فرمایا، یہ سب ان کی حقیقت ہے کیا؟ یہ سب کے سب جمع ہو جائیں تو ایک مکھی جیسی حقیر کیڑا جو ہے نہیں بنا سکتے، اور یہ مکھی بنانا تو دور کی بات. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر ان سے اچک لے جائے مکھی کوئی چیز، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ، تو یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے. مکھی جو ہے ان کا جو حلوے ماندے بت کے آگے رکھے ہوتے ہیں، اس میں سے کچھ اٹھا کر لے جائے تو یہ سب کے سب بھی چاہے کہ مکھی سے وہ واپس لے لیں، تو اتنی بھی ان میں جو ہے وہ صلاحیت نہیں ہے، اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ مکھی سے اس چیز کو واپس لے سکے. فرمایا، بہت ہی بودے یہ طلبگار بھی، یعنی جسے جو مانگنے والے ہیں، اور وہ مطلوب بھی جو جس سے مانگ رہے ہیں، یعنی یہ عبادت کرنے والے بھی اور جس کی عبادت کر رہے ہیں، یہ سب بہت بودے. تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں بڑی جو ہے عام سی اور بڑی لو یعنی عام سی سطح پر مثال بیان کی جاتی ہے، لیکن اس میں ایک جاہل آدمی کے لیے بھی اتنا ہی پیغام ہوتا ہے اور ایک بہت بڑے فلسفی اور دانشور کے لیے بہت کچھ جو ہے فوڈ فار تھاٹ ہوتا ہے. اور یہ جو آخری ٹکڑا ہے اس آیت کا، ذوق الطالب والمطلوب، اس کے بارے میں جو ہے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے بڑا تفصیلی بات کی ہے، اور وہ بہت بڑے فلاسفرز گزرے اور علامہ اقبال کے جو ہے بہت قدیم شاگردوں میں سے ہیں، کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ انسان اور حیوان میں فرق یہ ہے کہ انسان کا کوئی نہ کوئی نظم و لین ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے آزمش ہوتا ہے جسے پانے کے لیے وہ پوری زندگی محنت کرتا ہے، کوئی گول آف لائف ہوتا ہے. اور یہ حیوان ہوتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور انسان اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے انہیں استعمال کرتا ہے. اب گھوڑے کو ٹانگے میں جوت لیا، اس سے سواری کا کام لے لیا، بیل کو ہل میں جوت کے اس کی محنت سے جو ہے اپنے لیے جو ہے وہ کھیت چلا لیا، لیکن بیل اور گھوڑے کا تو کوئی مقصد نہیں ہے زندگی. پھر وہ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جتنا جیسا مقصد ہوتا ہے ویسا ہی کردار کا انسان جو ہے بنتا ہے. ایک انسان کا جتنا بلند مقصد ہوگا اس کا کریکٹر بھی اتنا ہی بلند ہوگا، اور جس انسان کا مقصد جتنا حقیر ہوگا اس کا کردار بھی اتنا ہی حقیر ہوگا. ایک انسان کا گول ہے پیسہ کمانا، تو اس کا کردار بھی اتنا ہی جو ہے آپ کو پست نظر آئے گا. وہ اسے دو پیسے کا جہاں فائدہ ہوگا وہ جو ہے وہ کام کرے گا، چاہے وہ اخلاق کے خلاف ہو، چاہے وہ عدل کے خلاف ہو، چاہے اس سے اس کے پڑوسی کو نقصان ہوتا ہو، اسے کوئی پرواہ نہیں ہو، اسے دو پیسے نظر آ رہے ہیں. لیکن اس سے بڑھ کر جو انسان ہوگا جو ہے جسے اپنی قوم سے جو ہے وابستگی ہوگی، وہ قوم کے حقوق کے لیے محنت کر رہا ہوگا، تو دیکھیں گے آپ کہ وہ اس پیسے کے طلبگار سے کچھ بڑھ کر ہوگا، قوم کے لیے کچھ قربانیاں بھی دے رہا ہوگا. اور پھر کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو قوم سے بڑھ کے پوری ہیومینٹی کے لیے جو ہے وہ سوچ رکھتے ہیں. لیکن ان سب سے بڑھ کر کون ہے؟ جو ایک اللہ کو ماننے والا، اور جسے اللہ سے محبت ہے اسے پھر اس کل کائنات سے محبت، کیونکہ یہ پوری کائنات اسی اللہ کی مخلوق ہے، تو وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور نہ صرف انسانوں سے بلکہ ہر مخلوق سے محبت کرتا ہے. تو اس کا کریکٹر سب سے زیادہ اعلیٰ آپ کو نظر آئے گا. تو جتنا اونچا کریکٹر، جتنا اونچا ایم، اتنا اونچا کریکٹر. اسے ہم مثال سے سمجھ سکتے ہیں، میں آپ سے کہوں کہ یہاں سے ہمیں ڈیفینس لائبریری تک جانا ہے، اس کے لیے جو اسٹیمنا آپ اپنے اندر پائیں گے، اور اس کے مقابلے میں میں آپ سے کہوں کہ یہاں سے ہمیں پیدل جو ہے ایئرپورٹ تک جانا ہے، تو اتنے طویل فاصلے کے لیے جو آپ اپنے اندر اسٹیمنا بلڈ اپ کریں گے، تو جتنا بڑا ایم ہوتا ہے اتنا ہی اچھا کردار انسان کا. آگے آیت نمبر 74 میں شرک کی وجہ بیان ہو رہی، اور اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو پہچاننے میں مغالطہ کر دیتا ہے انسان. فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، اور انہوں نے نہیں پہچانا اللہ کو جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق تھا. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تو بڑا قوی اور زبردست ہے، بہت طاقت رکھنے والا ہے، اس کی قدرتوں کا، اس کی صفات کا کچھ پوچھنا ہی نہیں، اندازہ ہی ممکن نہیں. تو اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ انسان نے اللہ کو بھی سمجھا جیسے ایک انسان انسانوں میں بادشاہ ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ بھی معاذ اللہ اسی طرح کا بادشاہ ہے، جس طرح انسانوں میں بادشاہ جو ہے سارا اختیار خود نہیں چلا سکتے، وہ اپنے اختیارات بانٹ دیتے اپنے نائبین میں، اور پھر ان کے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لاڈلے لاڈلیاں ہوتی ہیں، جن کی باتیں جو ہے بادشاہ رد نہیں کر سکتے، تو وہی کمزوریاں اللہ کے ساتھ بھی وابستہ کرتے ہیں. تو اگر اللہ کی صحیح پہچان ہو تو کبھی بھی انسان جو ہے شرک میں آلودہ نہ ہو اور شرک نہ کرے. بالکل وہی بات ہے کہ اگر آپ کو کسی کمرے میں بند کر دیا جائے، کھانے کو کچھ نہ دیا جائے، اب ایک سڑی ہوئی ڈبل روٹی اگر دو دن بعد دی جائے گی تو آدمی وہی کھائے گا کیونکہ بھوک لگی. تو اسی طرح جب اللہ تک نہیں پہنچ پاتے تو جو مل جاتا ہے بس اسی کو اختیار کر لیں. کسی کو درخت مل گیا، کسی کو سورج مل گیا، کسی کو آگ نظر آ گئی، کسی کو کوئی انسان ہی مل گیا. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی صحیح قدر جو ہے وہ انسان نے نہیں کی، اس وجہ سے شرک میں مبتلا ہوگا. آیت نمبر 75. اب توحید کا اور شرک کا بیان کے بعد اب رسالت کا بیان آیا. اللہ یستفی من الملائکۃ رسولا و من الناس، اللہ منتخب فرما لیتے ہیں فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور رسولوں، انسانوں میں سے بھی. فرشتوں میں سے ایک کو چن لیا جس کے ذریعے اپنے پیغام کو انسانوں تک پہنچایا، انسانوں میں سے بھی ایک کو سلیکٹ کر لیا اور اسے اپنا نبی بنا لیا. تو یہ جو ہے اللہ کا جو پیغام انسانوں تک آنا ہے اس کی یہ درمیان کی لڑیاں ہیں، ایک رسول ملک ہے اور دوسرا رسول بشر ہے. ایک فرشتہ ہے جس تک اللہ کا پیغام آیا وحی کی صورت میں، پھر اس نے پہنچایا یہ رسول بشر تک، پیغمبر تک، نبی تک، اور پھر نبی پھر یہ پیغام انسانوں تک پہنچاتے ہیں. فرمایا ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے، سب کچھ دیکھنے والے. اب یہ ہے سلسلہ وسائل، چند واسطے ہیں جن کے ذریعے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچتا ہے. اصل میں پیغام اللہ تعالیٰ کا ہے, اور اسے پہنچنا کہاں تک ہے, اس پیغام کو تمام انسانوں تک پہنچنا ہے. لیکن درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں پہلا واسطہ ہے رسول ملک یعنی فرشتہ, اور فرشتے کو یہ پیغام دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے. حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت مشہور ہیں, وہی جو ہے ان کے ذریعے آتی. اور پھر یہ دوسرا واسطہ کون سا ہے, وہ ہے رسول بشر, وہ کوئی نہ کوئی انسانوں میں کوئی نبی ہوتا ہے جس تک وہ پیغام آتا ہے سب سے پہلے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ایک انسان پر خود وہی نہیں نازل فرماتے. اور پھر اب میں اور آپ ایک خاص درجہ رکھتے ہیں, وہ یہ کہ ہم اس سلسلے کی تیسری کڑی, اب یہ اللہ کی وحی کا یہ آخری پیغام یہ میرے آپ کے پاس ہے, اور اسے تمام انسانوں تک پہنچانے میں اب اس ان کڑیوں میں ایک مزید کڑی جو ہے یہ امت بھی ہے. آگے آیت نمبر 76, اس میں توحید کے بیان, رسالت کے بیان کے بعد آخرت کا بیان. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اور وہ جانتا ہے جو تمہارے سامنے ہے جو تمہارے پیچھے. ایک ترجمہ کیا جاتا ہے, وہ جانتا ہے تم کس چیز کو پرائیورٹی دیتے ہو, کسے جو ہے وہ پیچھے کر دیتے ہو, کس چیز کو ترجیح دیتے ہو, کسے پیچھے کرتے ہو, آخرت کو ترجیح دیتے ہو یا دنیا کو ترجیح دیتے ہو. تو یہ اللہ کو معلوم ہے. اسی طرح دوسرا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم نے کیا اعمال کیے. اعمال آگے چلے جاتے ہیں, ان کے اثرات پیچھے رہ جاتے ہیں, نیک اعمال کے نیک اثرات رہ جاتے ہیں, برے اعمال کے برے اثرات رہ جاتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بھی واقف ہے, ان کے اثرات سے بھی واقف ہے, یا اللہ تعالیٰ تمہاری ترجیحات سے بھی واقف ہے کہ تم کس چیز کو پرائیورٹی دیتے ہو. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور اس اللہ ہی کی طرف تمام معاملات کو لوٹ کر جانا ہے. اب اس کے بعد دو آیات میں دعوت عمل ہے. اب جو ایمان لے آئے اللہ پر, رسول کو مان لے, اور آخرت کا یقین رکھے کہ آخرت ہوگی, تو ایسے لوگوں سے پھر اللہ کا تقاضا ہے کہ اب عمل کرو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے, ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر, رکو کرو, سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی, اور بھلائی کے کام کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو سکو. بھلائی کے کام کیا ہے؟ اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں اوپر جو ہے رکو سجدہ کا ذکر آ رہا ہے, اس سے مراد ہے نماز, نماز کے دو ارکان ہیں, اور نہ صرف نماز مراد ہے بلکہ ارکان اسلام مراد ہے سارے, یعنی تمام کے تمام ارکان اسلام ادا کرو, نماز روزہ زکات کرو. اور صرف یہی نہیں بلکہ وعبدوا ربکم, اس کے علاوہ بھی جو اللہ کے احکامات ہیں پوری زندگی سے مطابق, ان پر بھی عمل کرو, اپنے رب کی عبادت کرو. اور پھر آگے مزید کا یہ بھی کافی نہیں ہے, بلکہ بھلائی کے کام کرو. اس میں بھلائی کے کام کیا ہے؟ خدمت خلق کے کام. اور سب سے بڑی خدمت خلق کیا ہے؟ ایک تو خدمت خلق یہ ہے کہ کوئی بھوکا ہے اور اس کی آپ نے پیٹ کی آگ بجھا دی, ایک جو ہے بے لباس تھا اسے لباس مہیا کر دیا, اور کسی قرضے میں تھا اس کا قرضہ چکا دیا. لیکن ایک اور ہے مسئلہ کہ ایک بہت بڑی آگ ہے جس میں پورے کا پورا وہ جانے والا ہے, جہنم کی آگ, اس سے بچانے کی فکر کی جائے. تو وفعل الخیر میں جو ہے دعوت و اقامت دین کا کام دیا جاتا ہے, دین کی دعوت کا کام کیا جائے, اس کی اقامت کا کام کیا جائے. فرمایا لعلکم تفلحون, تاکہ تم بچ سکو, تاکہ تم کامیاب ہو سکو. آخری آیت اس سورت کی, یہ سجدہ جو ہے وہ نفلی سجدہ ہے, واجب نہیں. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی, اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے. جہاد کے معنی ہم سمجھ چکے, کوشش کرو جیسا کہ اللہ کی راہ میں کوشش کا حق ہے. ہوا اجتباکم, میں اور آپ کیوں کوشش کریں, کیوں جہاد کریں اللہ کی راہ میں؟ فرمایا ہوا اجتباکم, اس نے تمہیں سلیکٹ کر لیا, اس نے تمہیں چن لیا. اب میں اور آپ جو ہے چنے ہوئے لوگ, ہم اپنی مرضی سے تو امت محمدیہ میں پیدا نہیں ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا, اللہ نے ہمیں اسلام دیا, اللہ نے جو ہے وہ یہ قرآن دیا, شریعت دی, تو ہم اس کا سلیکشن ہے. اب ہم چاہے اسے مانے نہ مانے, ہم اپنا کام کریں نہ کریں, لیکن ہم جو ہے چنے ہوئے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اور نہیں بنایا اس نے تمہارے لیے دین میں کوئی حرج. آپ دیکھیں دین کے جو احکامات ہیں وہ فطرت کے مطابق ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شادی نہ کرو, جیسے کہ عیسائیت میں اگر روحانی زندگی چاہیے تو گھر گرہستی نہیں بتا سکتے اور ترک دنیا کرنا ہوتا ہے, اچھا کھا نہیں سکتے, اچھا پہن نہیں سکتے, تو ایسا کوئی حکم نہیں ہے. فرمایا کہ تمہارے لیے دین میں اس نے کوئی حرج نہیں رکھا. ملت ابیکم ابراہیم, یہ طریقہ ہے تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کا. اب بنو اسرائیل اور بنو اسماعیل کے تو آپ سلبی والد تھے, آبی کی نظر میں تو یہ دونوں ہیں, اور پھر باقی تمام انسانوں کے روحانی باپ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. فرمایا یہ تمہارے والد کا طریقہ ہے. ہوا سماکم المسلمین, اس اللہ نے تمہارا نام رکھا مسلمان, من قبل وفی ھذا, اس سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی, لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ, اور یہ سارے کام کیوں کیے جائیں. فرمایا کہ ایک جو ہے عظیم معاملہ ہونے والا ہے, قیامت کے دن کچھ شہادتیں لی جائیں, پہلے رسولوں کو کھڑا کیا جائے گا اور وہ امتوں پر گواہی دیں گے کہ اللہ جو پیغام ہم تک آیا تھا ہم نے ان تک پہنچا دیا, پھر امتوں کو کھڑا کیا جائے گا, انہیں بھی گواہی دینی پڑے گی, اور مجھے آپ کو بھی گواہی دینی ہے کہ اللہ جو آپ کا دین ہم تک پہنچا تھا وہ ہم نے آگے پہنچا دیا, ایک تو اپنے کنٹمپوریری ورلڈ میں جو ہمارے ساتھ لوگ رہ رہے ہیں ان تک دین پہنچا دیا, پھر بعد میں آنے والی نسل تک جو ہے دین کو منتقل کرنا. فرمایا یہ کام کیوں کرنا ہے, لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ, تاکہ رسول ہو جائیں گواہ تم پر, وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اور تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر. جب بھی گواہی دی جاتی ہے کسی کے حق میں ہوتی ہے کسی کے خلاف ہوتی ہے, تو رسولوں کی گواہی امتوں کے خلاف ہوگی کہ اب یہ خود ذمہ دار ہیں اپنے کام کے, ہم نے یہ پیغام پہنچا دیا تھا. اسی طرح میں اور آپ اگر گواہی دینے کے قابل ہوئے تو پھر یہ لوگوں کے خلاف ہوگی کہ ہم کہیں گے ہم نے اپنا کام پورا کر دیا, جو دین ہم تک امانتاً پہنچا تھا ہم نے اسے لوگوں تک پہنچا دیا, اب یہ خود مالک ہیں اور یہ خود ذمہ دار ہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوتاہی ہو گئی تو ہم یہ شہادت نہیں دے سکیں گے, اور پھر پکڑ کس کی ہوگی, پکڑ ہماری ہوگی کہ دین ہمارے پاس ہے اس وقت اور جو ہے ہم اس کے ٹھیکے دار بنے ہیں, تو ہماری پکڑ ہوگی کہ ہم نے باقی انسانیت تک کیوں نہیں پہنچایا. فرمایا کہ اب اگر بات سمجھ آ گئی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے, کام کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے. فرمایا فاقیم الصلاۃ, بس قائم کرو نماز, وآتوا الزکاۃ, ادا کرو نماز, یعنی ارکان اسلام پر عمل کرو, سب سے پہلے خود تو اسٹارٹ کرو, خود عمل کرنا شروع کرو. واعتصموا باللہ, اور مضبوطی سے جو ہے چمٹ جاؤ اللہ کے ساتھ. اعتصام ایسے چمٹنے کو کہتے ہیں جو جان بچانے کے لیے چمٹا جاتا ہے, جیسے جو ہے وہ کسی اونچائی سے آدمی لٹکا ہوا ہو تو جس چیز سے لٹکا ہوا ہوگا اسے مضبوطی سے پکڑے گا, کیونکہ پتا ہے کہ اگر میں نے چھوڑ دیا تو نیچے گر کے مر جاؤں گا, تو وہ جو اپنی جان کی حفاظت کے لیے چمٹنا ہوتا ہے وہ اعتصام کراتا ہے. تو فرمایا اللہ سے چمٹ جاؤ, ہوا مولاکم, وہ تمہارا کارساز ہے, فنعم المولا ونعم النصیر, اور کیا ہی عمدہ کارساز ہے اور کیا ہی عمدہ مددگار ہے. سورہ مومنون ابتدائی سے ہم کریں گے اس کی چند آیات انشاءاللہ, پھر دیکھ کریں گے. پہلے اس کا تعارف, طویل ترین مکی گروپ ابھی ہم پڑھ رہے تھے, تقریباً 14 مکی سورتیں ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں, اب ان میں یہ آخری سورت ہے. اس سورت کا نام مومنون کیوں رکھا گیا, کیونکہ اس کے اندر بندہ مومن کی ظاہری اور باطنی صفات کا ذکر آ رہا ہے, ایک مومن بندہ کیسا ہوتا ہے وہ ذکر آ رہا ہے. آئیے اب اس کی ابتدائی آیات انشاءاللہ ہم 11 آیات کریں گے, اس کے بعد پھر بریک انشاءاللہ لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدائی جو آیات ہیں ان کا جو عنوان ہے وہ ہے قرآن پروگرام آف کریکٹر بلڈنگ, یعنی تعمیر سیرت کی 6 بنیادیں بیان ہو رہی ہیں. اگر آدمی کو صاحب کریکٹر ہونا ہے, سیلف کنٹرول سیلف ڈسپلن بننا ہے تو کیا کام کرے وہ, تو وہ یہاں بیان ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی سمجھ بھی ہمیں عطا فرمائے اور پھر ان جو ہے ان بنیادوں کو اختیار کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. بندہ مومن کی ظاہری صفات ہیں اور بالکل بنیادی صفات ہیں. پہلی صفت آ رہی ہے اللہ سے لو لگائے رکھنا, آیا ابتدائی دو آیات میں فرمایا قد افلح المومنون, کامیابی نکال لے گئے اہل ایمان, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشیت اختیار کرتے ہیں, خشوع اختیار کرتے ہیں. ایک تو نماز ہوتی ہے جس طرح بس اسے مکا دیا, ایک ہوتا ہے پورے خلوص کے ساتھ اور پورے احساس کے ساتھ جو ہے نماز ادا کرنا. ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا, داڑھی کے ساتھ کھیل رہا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشیت ہوتی تو اس کے جسم پر بھی خشیت نظر آتی. تو اب یہ خشیت جو ہے یہ 3 طرح کی ہوتی ہے, ایک ظاہری خشوع کہ آدمی کی توجہ ہو, ہاتھ صحیح بندھے ہوئے ہو, نگاہ جو ہے صحیح جگہ پر ہو, ادھر ادھر کپڑوں سے داڑھی سے لباس سے اور کسی سے کھیل نہ رہا ہو, پوری توجہ نماز کی طرف ہو, یہ ظاہری خشوع. ایک باطنی خشوع ہے کہ توجہ بھی اللہ کی طرف ہو, یہ نہیں کہ اندر دکان کے مسائل چل رہے ہیں یا جو ہے جو امتحان آنے والا وہ سوچ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, تو ذہن بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو, یہ باطنی خشوع ہے. اور پھر یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک پوری زندگی کا بھی خشوع ہے کہ پوری زندگی میں اللہ کے احکامات جو ہے مانے جائے. اور یہ یاد رکھیے کہ ٹیمپرری 5 منٹ کا خشوع حاصل نہیں ہو سکتا, اگر پوری زندگی دوسرے رخ پر ہے اور نماز میں آدمی چاہے خشوع مل جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا. بالکل اس کی عام مثال ہے کہ اگر آپ نے اپنی باس کی نافرمانی کی ہے تو کبھی بھی اس کی جو ہے آپ کوشش کریں گے اوائڈ کرنا اسے, یہ آپ نہیں چاہیں گے کہ اس سے جو ہے ملاقات ہو جائے. تو جب آدمی اللہ کا نافرمان ہوتا ہے تو کیسے اس سے نظریں ملائے گا, کیسے اس کے سامنے کھڑا ہوگا؟ تو توجہ ہو نہیں سکتی جب تک کہ پوری زندگی میں اللہ کی خشیت اختیار نہ کی گئی. تو اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. پہلی چیز ہی یہ ہے کہ اللہ سے جو ہے لو لگی ہوئی ہو, اللہ سے تعلق جڑاؤ. دوسری بنیاد ہے کہ لغو اور بے فائدہ باتوں سے بچنا. والذین ہم عن اللغو معرضون, اور یہ وہ لوگ ہیں فلا پانے والے مومن جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں. اور بڑی عمدہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اسے نصف الدین بھی کہا جاتا ہے. دین کا نصف کہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, کہ ایک انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ہر لفظ بات کو چھوڑ دے. اب لفظ کیا ہوتا ہے؟ یہ گناہ کے کام نہیں ہے نہ ثواب کے کام ہے, اس میں نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے, بس ایسے ہی کام ہے. اب کئی گھنٹے اخبار پڑھنے اور جو ہے ویسے ہی جو ہے وہ شغل میں نکلے ہوئے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں بالکل آوارہ, تو یہ سارے جو ہے کام اصل میں انسان کے پاس قیمتی ترین چیز یہ وقت ہے جو تیزی سے اس کے ہاتھوں سے گزر ہے. اور بالکل اس طرح کا معاملہ ہے جس طرح کسی کو کسی جزیرے میں بھیج دیا جائے کہ یہاں پر ہیرے جواہرات موتی ہیں اور تم تلاش کرو, بس دو گھنٹے تمہیں دیتے ہیں. تو ایک آدمی تو وہ ہے جو لگا ہوا ہے اور جو ہے وہ ان قیمتی چیزوں کو جمع کرے, اور دوسرا وہ ہے جو سیر سپاٹے میں لگ گیا کہ ذرا دیکھوں تو یہ جزیرہ کیسا ہے, پھر بعد میں جمع بھی کر لیں. تو کون کامیاب رہے گا؟ جب دو گھنٹے پورے ہو جائیں گے تو کس کے پاس ہیرے جواہرات ہوں گے؟ اور جس نے اپنا وقت ضائع کر دیا ہوگا. تو یہی معاملہ ہمارا ہے, اس دنیا میں ایک جو ہے مختصر سے وقت کے ساتھ ہمیں بھیجا گیا ہے, اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ فضول کاموں میں انہیں برباد کیا جائے. تو یہ دوسری صفت تھی نیک مومنوں کی. اسی طرح تیسرا معاملہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ تزکیہ کرتے رہتے, یعنی دامن کے داغ دھوتے رہتے ہیں. والذین ہم للزکات فاعلون, اور یہ وہ لوگ ہیں فلاح پانے والے جو اپنا تزکیہ کرتے رہتے. ایک ہوتا ہے زکات مال کا دینا, وہ بھی اصل میں مال کا تزکیہ ہے, اور ایک یہ کہ اپنے اندر سے ان برائیوں کو نکالتے رہنا جو اللہ کو ناپسند ہے. تزکیے کے معنی ہوتا ہے نشو نما دینا, بڑھانا, ترقی دینا. اور اصل میں تزکیے کا کام جو ہے وہ سمجھ آتا ہے جب ہم باغبان کو دیکھتے ہیں, مالی کو دیکھتے ہیں. اب یہ قیمتی پودا ہے جو آپ کہیں دور سے لے کر آئے ہیں, بہت مہنگا ہے, وہ آپ نے لگایا ہے, تو مالی کیا کہتا ہے؟ پہلے زمین بناتا ہے, کھاد ڈالتا ہے, اس میں پانی وانی دیتا ہے, لیکن وہ پودا اکیلا نہیں اگ رہا ہوتا, اس کے ساتھ بہت سارے جھاڑ جھنکار بھی اگ رہے ہوتے ہیں. تو اگر ان جھاڑ جھنکار کو کھرچ کے نہ نکالا جائے تو کیا ہوگا؟ ساری رضائیت یہ جھاڑ جھنکار لے لیں, اور وہ جو اصل پودا ہے جسے بڑھنا چاہیے وہ اس طرح نہیں بڑھ سکے گا, اس پر وہ پتے اور پھول نہیں آ سکیں گے جو آنے چاہیے. تو اسی طرح انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کو چاہتا ہے وہ پروموٹ ہو, تو ہمیں چاہیے کہ ہماری ساری توجہ اس طرف, اور جو اس کے علاوہ جو گناہ اور باقی چیزیں ہمارے اندر آ رہی ہیں تو انہیں کھرپی لے کے اندر سے کھرچ کر نکالنا چاہیے. یہ عمل کہلاتا ہے تزکیے کا. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. چوتھی بنیاد کریکٹر بلڈنگ کی جو اسلام دے رہا ہے, جنسی جذبے کو قابو میں رکھنا, سیکس ڈسپلن. فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون, یہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس سے مراد ایک ہے کہ ایگزیبیشنسٹ نہیں ہوتے, یعنی اپنے سطر کی حفاظت کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ ایکسٹرا میریٹل اور پری میریٹل سیکس میں انوالو نہیں ہوتا ہے, وہ ان کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اپنی ازواج کے ساتھ ہی بس جو ہے ان تک محدود ہوتا ہے. فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, سوائے ان کے جو ان کی بیویوں میں سے ہیں, یا خواتین کے لیے ان کے شوہروں میں سے ہیں, یا مردوں کے لیے جو ان کے ملک کے یمین میں, یعنی ان کی کنیزیں. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, بس ان کے بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں. اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ کنیزوں کا اور غلاموں کا انسٹیٹیوشن اسلام نے ختم کیا ہے, لیکن اس کے خاتمے کی کوئی حتمی جو ہے وہ آیت موجود نہیں ہے کہ اب یہ حرام ہے. اصل میں یہ غلام جو ہے وہ کسی بھی آزاد عورت کو یا مرد کو پکڑ کر اسے بیچنا, یہ اسلام الاؤ نہیں کرتا. یہ اصل میں پرزنرز آف وار کا ایک اس کا حل ہے. ایک طریقہ تو وہ ہے جو آج کل کیا جاتا ہے, گوانتانامو بے جیسے جو ہے وہ بنا دیے جاتے ہیں قید خانے, یا ابو الغریب جیل جیسے جہاں قیدیوں کو رکھا جاتا ہے, ٹارچر دیا جاتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ انہیں معاشرے میں ڈسٹریبیوٹ کرنا, بجائے اس کے کہ انہیں جو ہے جیلوں میں بھرو اور جو ہے وہ ان پروڈکٹیو اس کے اوپر اخراجات آئیں. ان جو پرزنرز آف وار ہیں, جنگ کے قیدی ہیں, انہیں اسلامی معاشرے میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے اور گھروں میں وہ رہیں, گھریلو زندگی گزاریں, لیکن ہوں گے غلام, اور وہ کام کریں گے تو مسلمانوں کو بھی فائدہ کہ انہیں ایک نوکر مل گیا اس طرح کام کرنے والا مل گیا, لیبر مل گیا, اور انہیں بھی ایک گھر کی زندگی مل گئی, وہ بھی دیواروں کے پیچھے بند جو ہے پنجروں کے پیچھے نہیں گزارا. اب اس میں خواتین کے معاملے کے لیے جو ہے ایک اجازت ہے, وہ یہ کہ کنیز سے اس کا مالک جو ہے بغیر نکاح کے بھی تعلق قائم کر سکتا ہے, یعنی جنسی تعلق, یہ اسلام اس کی پرمٹ کرتا ہے. لیکن شرائط ہے, پہلی شرط یہ کہ صرف جس کی کنیز ہے وہی جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے, اور کوئی نہیں کر سکتا. دوسرا یہ کہ اگر وہ اس سے اولاد ہو جائے تو یہ اولاد بالکل بیوی سے ہونے والی اولاد کے برابر ہوگی, وہ باپ کا نام اسے ملے گا اور وراثت میں حصے دار ہوگا, اور ایسی کنیز پھر ام الولد کہلاتی ہے, وہ اسے پھر اس کنیز کو فروخت بھی نہیں کر سکتا. اسی طرح جو ہے مزید یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام مختلف بہانوں سے چاہتا ہے کہ یہ غلاموں کو کنیزوں کو آزاد کیا جائے, قسم کا کفارہ ہے. اسی طرح جو ہے اور مختلف جو ہے معاملات کے کفارے کے طور پر جو ہے وہ غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا. یہاں فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك, اور جو کوئی چاہے اس کے علاوہ, یعنی بیوی یا کنیز ہو جائے اس کنیز, اس کے علاوہ اگر کچھ اور طریقہ چاہے اپنے جو ہے سیکشوال گریٹیفیکیشن کا, تو فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُّونَ, بس یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے. اب چاہے وہ سودمی ہو, چاہے وہ بیسٹیلیٹی ہو, چاہے وہ ایگزیبیشنزم ہو, چاہے وہ گے سیکس ہو یا لیسبین سیکس ہو, یا آج کل جو ٹرانسویسٹیزم آ رہا ہے, یا اور اس طرح کی جتنی بھی پرورژن ہے, وہ اسلام انہیں الاؤ نہیں کرتا. نمبر پانچ اور نمبر چھ, یہ دو بنیادیں مزید ہیں, یعنی آ رہا اپنے امانتوں اور وعدوں کا پاس رکھتا. فرمایا وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, اور یہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس کرتے ہیں, ان کی حفاظت کرتے ہیں, ان کی نگہبانی کرتے ہیں. اب پھر آخر میں دوبارہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے صفات بیان کرنے کے بعد نماز کا ذکر دوبارہ, گویا نماز مومنین کے شہر زندگی کی فصیل ہے. ایک زمانے میں جو ہے وہ ایک شہر آباد ہوتا تھا اور اس کے گرد ایک اونچی فصیل بنائی جاتی تھی تاکہ شہر پروٹیکٹڈ رہے اور دشمن حملہ نہ کر سکے اور انہیں یہ دیوار جو ہے پھلان کر آنا پڑے. تو آپ دیکھیں گے ایک مومن کی زندگی بھی اسی طرح نماز کے حساب کے اندر ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا, اس کا پورا جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے نماز کے ساتھ ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 7 بجے آ جاؤں گا, وہ یہ کہے گا میں مغرب کے بعد آتا ہوں یا میں عشاء کے بعد آتا ہوں, وہ نمازوں کا خیال رہتا ہے. چنانچہ فرمایا والذینہم علی صلواتہم یحافظون, اور یہ کامیاب ہونے والے مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نمازوں کی حفاظت سے مراد کیا ہے؟ ان کے وقت کی پابندی, وضو کا صحیح ہونا, اس نماز کے ارکان کا صحیح طرح جو ہے ادا کرنا. فرمایا اب آخر کی دو آیتیں جو ہم اس سیشن میں کہہ رہے ہیں, آیت نمبر 10-11, ایسی سیرت وقت رکھنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بشارت, اولئک هم الوارثون, یہی لوگ ہیں وارث, اور وارث وہ ہوتا ہے جس کا حصہ فکس ہوتا ہے. الذین یرثون الفردوس, جنہیں ہم وارث بنائیں گے فردوس کے, ہم فیہا خالدون, اور یہ فردوس کی بہشت میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمیں عطا فرمائے اور یہ انعامات بھی ہمیں عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.